السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستانی
وزیراعظم کی ایران کے رہبر اعلیٰ سے ملاقات، دورے کے دوران ایران سے گیس درامد کرنے کے منصوبے کی تکمیل پر اتفاق۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
5 ہفتے سے جاری عام انتخابات کا سلسلہ ختم، آخری مرحلے میں بنارس سمیت 41 نشستوں پر پولنگ ہوئی، ووٹوں کی گنتی 16 مئی کو۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، روس نواز علیحدگی پسندوں نے یوکرین کے دونیسک علاقے کو ایک آزاد ریاست قرار دیا ہے۔ نائجیریا کے عسکریت پسند گروپ بوکو حرام نے ایک نئی ویڈیو جاری کی ہے جس میں پہلی مرتبہ اغوا کی گئی 100 طالبات کو دکھایا گیا ہے۔ وزیراعظم نواز شریف نے جو ایران کے دورے پر ہیں، پیر کے روز تہران میں ایران کے رہبر اعلیٰ سید آیت اللہ خامنائی کے علاوہ ایرانی صدر اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کی۔ وزیراعظم کے دورے ایران کے بارے میں مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے پیر کو ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی سے ملاقات کی، جس میں دونوں رہنماؤں نے خطے میں استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ اس سے قبل ہفتے کو ایران پہنچنے کے بعد پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے ایران کے صدر حسن روحانی سے تفصیلی ملاقات کی تھی، جس میں دونوں رہنماؤں نے گیس پائپ لائن منصوبے کی تکمیل پر اتفاق کیا تھا۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ گیس پائپ لائن کا یہ منصوبہ دونوں ملکوں کے لیے سود مند ہے اور وہ اس کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران سے گیس درامد کرنے کے اس مجوزہ منصوبے پر اس سے قبل پاکستانی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ کیونکہ تہران کو کئی عالمی تعزیرات کا سامنا ہے، اس لیے گیس پائپ لائن منصوبے پر عمل درامد سے پاکستان بھی ان پابندیوں کی زد میں آ سکتا ہے، جس کے بعد بظاہر دونوں ملکوں کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ تاہم ایک مرتبہ پھر دونوں ملکوں نے گیس پائپ لائن منصوبے کو مکمل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ علاقائی امور پر نظر رکھنے والی تجزیہ کار ڈاکٹر شاہین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کئی دشواریوں کے باوجود دونوں ملک توانائی کے شعبے میں تعاون کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں۔
پاکستان ایک بہت ہی شدید جو ہے انرجی کرائسس سے گزر رہا ہے اور پاکستان کی انتہائی ضرورت ہے، اور ایک بالکل پرفیکٹ جو ہے ریلیشن شپ ہے کہ ایران کے پاس انرجی ہے، گیس ہے، اور پاکستان کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ اس میں بہت سارے مسائل ہیں، اس میں کچھ تو بالکل اکنامک ایشوز ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں، پائپ لائن کے جو کنسٹرکشن کی کاسٹ ہے ہماری طرف وہ ہے، پرائسنگ کا ایشو ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے۔ تو وہ مسائل ایسے ہیں کہ جو دونوں ممالک جو ہے اپنے ٹیکنیکل ایکسپرٹ کے تھرو حل کر سکتے ہیں۔
پاکستان اور ایران میں حالیہ انتخابات کے بعد منتخب ہونے والی قیادت کے درمیان یہ پہلی ملاقات تھی، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان 8 مفاہمت کی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے گئے، جن میں دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں، منشیات کی سمگلنگ اور غیر قانونی طور پر رقوم کی منتقلی کو روکنے سے متعلق مفاہمت کی یادداشتیں شامل ہیں۔ رواں سال فروری میں ایران کے 5 سرحدی محافظوں کو ان کی ملکی حدود کے اندر سے شدت پسند گروپ جیش العدل نے اغوا کر لیا تھا۔ یہ تنظیم ایران کے صوبہ سیستان بلوچستان میں سرگرم ہے۔ اس واقعے کے بعد ایران کے حکام نے الزام لگایا تھا کہ شدت پسند اس کے سرحدی محافظوں کو اغوا کر کے مبینہ طور پر پاکستان کی سرحدی حدود میں لے گئے ہیں، لیکن پاکستان تواتر سے یہ کہتا رہا ہے کہ ایرانی سرحدی محافظوں کو پاکستان کی حدود میں کبھی نہیں لایا گیا۔ ایران کی جانب سے اس بارے میں الزام تراشی کے باعث دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ تاہم بعد ازاں اعلیٰ سطحی روابط میں تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کوششیں کی گئیں۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ بعض شدت پسند عناصر دو طرفہ تعلقات کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں اس میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پاکستانی وزیر اعظم اور ایران کے صدر حسن روحانی نے دونوں ملکوں کے درمیان سرحد کی نگرانی کو مؤثر بنانے پر بھی اتفاق کیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وزیر اعظم نواز شریف کے دورہ ایران کو مبصر انتہائی اہمیت دے رہے ہیں۔ پروگرام ان دی نیوز میں بہجت جلانی نے اسی موضوع پر سابق سفارتکار مشتاق احمد مہر اور سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر نادر بخت سے بات کی۔ سابق سفیر نے اس دورے کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے،
یہ بہت امپورٹنٹ وزٹ تھی اور اس کو بہت میٹیکولسلی پلان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں، ایڈوائزر آن سیکورٹی، نیشنل سیکورٹی اینڈ فارن افیئرز سرتاج علی صاحب، انہوں نے وہاں پہ دو دن گزارے اور ایجنڈا کو سیٹ کیا. بنیادی طور پہ دو قسم کے مسائل آ رہے ہیں ایران اور پاکستان کے درمیان. ایک تو منڈین پرابلم جسے ہم کہتے ہیں، جس کا ذکر آپ نے انٹروڈکشن میں کیا ہے، جس میں توانائی کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے، انرجی کا پرابلم ہے، گیس ہے، الیکٹریسٹی ہے، ٹرانزٹ ٹریڈ ہے. ٹرانزٹ ٹریڈ بھی دو قسم کی ہے، ایک تھرو ترکی ٹو یورپ اور دوسرا سینٹرل ایشیا. اور جو بارڈر ٹریڈ ہے، خاص طور پہ جو ڈیزل امپورٹ ہو رہا ہے پاکستان میں، بہت بڑی تعداد میں اسمگلنگ ہو رہی ہے، ایک تو یہ مسائل وہاں پہ ڈسکس ہوئے ہیں. دوسرا میں سمجھتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں وہ سیاسی ایشوز ہیں، پولیٹیکل ایشوز ہیں، کیونکہ یہ جو ریجن ہے یہ بہت کموشن میں آیا ہوا ہے، خاص طور پہ سیریا، لبنان، بحرین، یمن، سعودی عربیہ، جس میں مختلف قسم کی تحریکیں ہیں، مختلف قسم کے مسائل ہیں. اس میں ایران کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ ایران جو ہے ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ بن چکا ہے اور وہاں پہ فنڈامنٹلزم جو ہے وہ اب کافی مضبوط ہے اور وہ اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں کہا، یہ جب وڈرال ہوگی امریکن ٹروپس کی افغانستان سے، تو پھر پاکستان، ایران، افغانستان، یہ ایک ایسا خطہ بنے گا جس کا فیوچر جو ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. برا یوں ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ایجوکیشن ہو اور مشکلات ہوں اور طالبان کا غلبہ ہو. اچھا یوں ہو سکتا ہے کہ اگر یہ تینوں ملک مل بیٹھتے ہیں، ان کی حکومتیں خاص طور پہ مل بیٹھتی ہیں اور کوئی ایک فریم ورک بناتی ہیں، ایک روڈ میپ بناتی ہیں، تو وہ پھر اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی، ریجنلزم ہوگی، ریسورسز ڈیولپ ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزٹ ایک اچھی بگننگ ہے.
تو ڈاکٹر نادر، آپ سے میرا یہ سوال ہے، پاکستان اور ایران کے درمیان اربوں ڈالر کے گیس پائپ لائن کے منصوبے کی بھی بات ہو رہی ہے، آپ یہ فرمائیے گا کہ گیس پائپ لائن کے سلسلے میں اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو ایران پر عائد بین الاقوامی پابندیوں کے تناظر میں اس کی صورت آپ کیا دیکھتے ہیں؟
اصل معاملہ یہی ہے جس پہ ابھی آپ نے فرمایا، کیونکہ دیکھیے پاکستان تو یہ چاہتا تھا اور اس کے مسائل کا بہت بہتر حالی صورت میں نکل سکتا تھا، لیکن پاکستان نے اس کو دباؤ کو ریزسٹ نہیں کر سکا اور ایران تو اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کر رہا تھا اور سپورٹ بھی کر رہا تھا، لیکن پاکستان پر پڑنے والا عالمی دباؤ اس کو ریزسٹ نہیں کر سکے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اتنا زیادہ ڈیلے کر گیا کہ اگر یہ اپنے وقت پر ہوتا تو بہت بہتری ہو سکتی تھی. ایک سیاسیات کے طالب علم کے طور پر مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید آئندہ بھی وہ نہ کر سکیں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر جس طرح سے سیاسی حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اگر یہ ویو چلتی ہے عمران خان کی ساتھ، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور جماعت اسلامی یا ان کے ساتھ ایم کیو ایم یا اور چیزیں مل جاتی ہیں، تو نواز شریف صاحب کے لیے اندرون ملک حالات کچھ بہتر نہیں رہیں گے، یا وہ کچھ ایسے نہیں رہیں گے کہ وہ بیرونی دباؤ کو بھی قبول کریں، اندرونی دباؤ کو بھی قبول کریں. اور اب تو ایک اور طرف سے ایک اور بات چل پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ریفارم کیا جائے، ایک نیا سیٹ اپ لایا جائے. کہیں سے آوازیں دستور کو نئے انداز سے بنانے کی بھی آ رہی ہیں، اور یہ سب چیزیں اور کچھ نہیں تو نواز شریف پر دباؤ تو ہوگا. اور بیرونی طور پر ایران کا یہ معاملہ، جس سے کہ بہت زیادہ فوائد ہو سکتے تھے، شاید یہ اگلے دنوں میں اتنے فوائد ایران سے حاصل نہ ہو سکیں جتنا کہ ہو سکتے تھے.
بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
اتوار کے دن تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان نے الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کے بارے میں جو مطالبات پیش کیے تھے ان پر ملک کی سیاسی جماعتوں نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے. کامران حیدر کی رپورٹ میں تفصیل سماعت فرمائیے.
پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی طرف سے مبینہ انتخابی دھاندلیوں پر موجودہ الیکشن کمیشن کے تحلیل کے مطالبے کے بعد حزب اختلاف کی بعض سیاسی جماعتوں کا بھی کہنا ہے کہ آئندہ انتخابی عمل کے شفاف اور غیر جانبدارانہ انداز میں انعقاد کے لیے ضروری ہے کہ کمیشن کے چار اراکین مستعفی ہو جائیں. وائس آف امریکہ سے پیر کو گفتگو کرتے ہوئے حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے قانون ساز سعید غنی کا کہنا تھا کہ ملک میں سیاسی و جمہوری نظام کو مستحکم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں متفق ہوتے ہوئے انتخابی اصلاحات متعارف کروائیں.
بہت زیادہ پیسہ بھی حکومت نے دیا الیکشن کمیشن کو جتنا انہوں نے ڈیمانڈ کی, پھر جس قسم کے اختیارات وہ چاہتے تھے وہ بھی ان کو لیجسلیشن کے ذریعے دیے گئے. اچھا پھر اس کے بعد جب اگر چیف الیکشن کمیشنر استعفیٰ دے سکتے کسی وجہ سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ممبرس کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے اس بات پر کہ وہ ناکام ہو گئے تھے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے میں, اور اب وہ ریزائن بھی کریں. ریزائن کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے زبان کھولیں کہ ہوا کیا تھا, اگر الیکشن ٹھیک نہیں ہو سکے, اگر اس کے اوپر
اعتراضات آ رہے ہیں تو ریزنز کیا ہیں. اتوار کو اسلام آباد میں ایک بڑے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں تیسری بڑی جماعت کے سربراہ عمران خان نے گزشتہ انتخابات میں دھاندلیوں کے الزامات کے قانونی انداز میں تدارک نہ ہونے پر ملک بھر میں اس کے خلاف احتجاجی مہم چلانے کا اعلان کیا تھا. ان کا الزام تھا کہ موجودہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کروانے میں ناکام رہا, اس لیے اس کی تشکیل نو ہونی چاہیے. آئین کے تحت کوئی حکومت بھی چیف الیکشن کمشنر اور کمیشن کے دیگر چار اراکین کی برطرفی نہیں کر سکتی, بلکہ ایسا صرف کسی سپریم کورٹ کے جج کی طرح سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے ہی ممکن ہے. حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے قانون ساز رفیق رجوانہ الیکشن کمیشن کے اراکین کی تقرر کرنے والی پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اس وقت یہ مطالبہ کرنا صحیح نہیں.
ہارنے والوں کو الزام لگانا ہے کہ الیکشن اور یہ ساری چیزیں ہائی جیک ہو گئی, ٹھیک ہے نا, اٹس ناٹ اے گڈ سائن. دیکھو یہ ریفارمس کی گنجائش تو ہر وقت رہتی ہے, مگر پروسیس چلنے دیں نا. اگر پروسیس کو ہر چھ مہینے بعد سال بعد انٹرپٹ کر لیں, پہلے تو ہم ایلیگیشن لگاتے تھے عالمی جنرلز پر, اب انٹرپشن کر لیں, پولیٹیکل لیڈر آ گئے ہیں.
ادھر الیکشن کمیشن کی طرف سے پیر کو تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابی اصلاحات سے متعلق تجاویز کے لیے خطوط بھی ارسال کیے گئے. انتخابی عمل کی نگرانی کرنے والی غیر سرکاری تنظیم فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے سربراہ مدثر رضوی انتخابی اصلاحات کے بارے میں کہتے ہیں,
ای سی پی کی انڈیپینڈنس ہے, لیکن ای سی پی کی انڈیپینڈنس ہیز ناٹ بین ٹرانسلیٹڈ انٹو اتھارٹی. مثال کے طور پہ رولز ایگزیکٹو یعنی پریسیڈنٹ اپروو کرتا ہے, بجٹ ایگزیکٹو اپروو کرتی ہے, یہ افسر کہاں سے آ رہے ہیں وہ ایگزیکٹو. دوسرا ریفارم کمپلیٹ انسولیشن فرام جوڈیشری, یعنی الیکشن کے پروسیسز میں الیکشن کے ڈیسیشن میکنگ جو ہے اپیل ان کی ہو سکتی ہیں, لیکن الیکشن کے ڈیسیشن اسٹے نہیں ہو سکتے. تیسرا ریفارم وہ دیر از نو میکینزم آف دی اکاؤنٹیبلٹی آف دا آفیشل اپوائنٹڈ آن الیکشن ڈیوٹیز.
ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو پہل کرتے ہوئے انتخابی اصلاحات سے متعلق پارلیمان کے اندر اور باہر سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا عمل شروع کرتے ہوئے ملک میں جمہوری عمل کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کرنی چاہیے. کامران حیدر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت کے طول و عرض میں جاری انتخابات کا آخری مرحلہ مکمل ہو گیا ہے. اس مرحلے میں کئی اہم نشستوں پر کانٹے کا مقابلہ ہوا ہے. انتخابی منظرنامے کی رپورٹ نئی دہلی سے سہیل انجم پیش کرتے ہیں.
بھارت کے عام انتخابات جو کہ لوک سبھا کی 543 نشستوں کے لیے 5 ہفتے سے جاری تھے, پیر کے روز ختم ہو گئے. 9 مرحلوں پر مشتمل اس طویل انتخابی مہم کے پہلے مرحلے میں 7 اپریل کو ووٹ ڈالے گئے اور 12 مئی کو آخری مرحلے میں 41 نشستوں کے لیے پولنگ ہوئی. 16ویں لوک سبھا کی تشکیل کے لیے ہونے والے اس الیکشن میں اصل مقابلہ بی جے پی کی قیادت والے NDA اور کانگریس کی قیادت والے UPA کے مابین ہے. انتخابی جائزوں کے مطابق توقع ہے کہ بی جے پی مرکز میں برسر اقتدار آئے گی اور 10 سال سے جاری کانگریس کی حکومت کا خاتمہ ہوگا. بی جے پی کی جانب سے نریندر مودی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں, جبکہ کانگریس نے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے کوئی امیدوار نہیں اتارا. البتہ راہل گاندھی کانگریس کی جانب سے مستقبل کے امیدوار کی حیثیت سے دیکھے جا رہے ہیں. پیر کے روز جن حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے ان میں انتہائی شہرت یافتہ حلقہ بنارس کا بھی ہے. نریندر مودی بڑودا کے ساتھ ساتھ بنارس سے بھی امیدوار ہیں, جہاں ان کا مقابلہ عام آدمی پارٹی کے اروند کیجریوال اور کانگریس کے اجے رائے سے ہے. اجے رائے جب ووٹ ڈالنے پولنگ بوتھ پہنچے تو ان کے کرتے پر کانگریس کے انتخابی نشان ہاتھ کی تصویر لگی ہوئی تھی, جس پر بی جے پی نے الیکشن کمیشن سے ان کی شکایت کی. کمیشن نے شکایت کا جائزہ لینے کے بعد ان کے خلاف FIR درج کرنے کی ہدایت دی. انہیں نوٹس بھی ارسال کیا گیا ہے. اجے رائے نے اپنے اس قدم کا دفاع کیا اور کہا کہ انہوں نے صرف کرتے پر نشان چسپا کیا ہے, ہاتھ میں لے کر پرچار نہیں کیا. انہوں نے نامہ نگاروں سے بات چیت میں کہا,
اگر جان بوجھ کر میں نے نہیں کیا ہے یا جانے انجانے میں ہو جاتا ہے, جان کر میں نے نہیں کیا ہے, اور اگر نروچن آیوگ کوئی نوٹس دے گا تو اس کا جواب ہم دیں گے.
लेकिन बनारस से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट मुरली मनोहर जोशी ने, जो कि इस बार कानपुर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसे एक मामूली बात कहकर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इंतखाबी निशान हाथ है, तो क्या जब वोटर वोट डालने जाएगा तो आप उसके हाथ काट देंगे। पीर के रोज ही नरेंद्र मोदी ने राय दहिंदगान से अपील की कि वो बड़ी तादाद में वोट देने के लिए निकलें। उन्होंने अपनी ये अपील सोशल मीडिया पर डाली, जिस पर कांग्रेस ने एतराज किया। नरेंद्र मोदी ने अपनी अपील में बनारस हलके का भी जिक्र किया, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि ये इंतखाबी जाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी है। मोदी ने राय दहिंदगान से अपील करते हुए कहा,
इस चरण में पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ करीब 41 सीटों पर आज आप मतदान कर रहे हैं। आज के मतदान में वाराणसी सीट भी है। लोकतंत्र माँ गंगा की उस पावन धारा से हमेशा हमेशा पवित्र होता रहे, हमारी परंपराएं पवित्र होती रहे, यही हम सबका मकसद होना चाहिए।
बीजेपी ने कांग्रेस के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। बनारस में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों ने अपनी जीत का दावा किया है। बनारस से नरेंद्र मोदी के इलेक्शन लड़ने की वजह से ये हलका पूरी दुनिया में मौजूद गुफ्तगू बना रहा और तमाम सियासी पार्टियां इसकी पसमादगी को दूर करने के वादे करती नजर आईं। नरेंद्र मोदी ने दरियाए गंगा का बार बार इस अंदाज में जिक्र किया, जिससे लोगों में जज्बाती वाबस्तगी पैदा हो सके। इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा दौरे नरेंद्र मोदी ने किए। रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने 3 लाख किलोमीटर का दौरा किया और 5,000 से ऊपर आवामी जलसों से खिताब किया, जिनमें रैलियों के अलावा 3D टेक्नोलॉजी के जरिए आवाम से खिताब भी शामिल है। आखिरी मरहले में भी आवाम ने जबरदस्त जोश व जज्बे का मुजाहरा किया और पोलिंग तकरीबन पुरअमन रही। अलबत्ता मगरबी बंगाल में हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस और अपोजिशन CPM के कारकुनों में बाज मकामात पर झड़पें हुईं, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। वोटों की गिनती 16 मई को की जाएगी। 31 मई को 15वीं लोकसभा की मुद्दत खत्म हो रही है, उससे कबल नई लोकसभा तश्कील पा जानी है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
रूस नवाज अलैगी पसंदों ने यूक्रेन के दोनेत्स्क इलाके को एक आज़ाद रियासत करार दिया है और मास्को ने कहा है कि वो रूस की फेडरेशन में उसे शामिल करने पर गौर करे। रूस के खबर रसा इदारे नोवेस्टी ने अलैगी पसंद लीडर डेनिस पोशिलेन के हवाले से कहा है कि पीर के रोज़ के रेफरेंडम के नतज के मुताबिक खुद मुख्तार दोनेत्स्क अवामी जमहूरिया अब रियासती हाकमियत आला कायम होगी। मजीद तफसीलात दोनेत्स्क से वॉइस ऑफ अमेरिका के नामा निगार जेमी डिटमर की रिपोर्ट के साथ असद नज़ीर की ज़ुबानी।
मशरकी यूक्रेन के शहर डोनेत्स्क में होने वाले रेफरेंडम के फौरन बाद इनके नतायज का ऐलान कर दिया गया था और इनके मुताबिक अक्सरियत ने यूक्रेन से अलहदगी के हक में वोट दिया है। जल्दबाजी के इस ऐलान के रद्दअमल के तौर पर बहुत से मकामी अफराद इस ऐलान पर एतराज़ कर रहे हैं। एक मुकामी बिल्डर सरगई कहते हैं,
Я вам могу сказать одно только, что то произошло, когда я вот услышал выстрелы, я сюда выдвинулся, я просто увидел...
Билдер Сергей कह रहे हैं कि वो टाउन हॉल गए थे जहां वोटिंग का अमल जारी था। वहां उन्होंने एक शख्स की लाश देखी जिसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। सरगई का कहना है कि वो मुत्तहिदा यूक्रेन के हामी हैं, उन्हें इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि यूक्रेन यूरोप का हिस्सा बनता है या रूस का। इस रेफरेंडम में अलहदगी पसंदों ने लोगों को डराया धमकाया, अगवा और कत्ल की धमकियां दीं, जबकि बहुत से लोगों ने इसमें हिस्सा लेने में अदम दिलचस्पी का इजहार किया। इतवार के रेफरेंडम के बाद मुकामी लोगों के दरमियान तफरीक ने शिद्दत अख्तियार कर ली है, जबकि यूक्रेन की मरकजी हुकूमत अलहदगी पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है, मगर इसके पास माकूल फौजी नफरी नहीं है। तजियाकारों का ख्याल है कि हुकूमत इस सिलसिले में कोई वाज़े इकदामात नहीं कर सकी है। एक अलहदगी पसंद लीडर का कहना है, इस्तेसवाब का अमल अब मुकम्मल हो चुका है और डोनेत्स्क के अलहदगी पसंद उन दूसरे इलाकों की मदद करेंगे जो यूक्रेन से अलहदगी अख्तियार करना चाहते हैं। मजमूई तौर पर यूक्रेन का माहौल अब खासा कशीदा होता जा रहा है और इस बात का इम्कान है कि लड़ाई में इजाफा हो सकता है, जिसके नतीजे में रूस की मुदाखलत में भी इजाफा हो सकता है। असद नज़ीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, واشنگٹن۔
نائجیریا کے اسکریپ پسند گروپ بوکو حرام نے ایک نئی ویڈیو جاری کی ہے جس میں پہلی مرتبہ اغوا کی گئی 100 طالبات کو دکھایا گیا ہے۔ ان شدت پسند گروپ کے لیڈر نے کہا ہے کہ وہ 300 طالبات کے قریب لڑکیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے اگر نائجیریا کی حکومت اس کے بدلے میں ان کے گرفتار اسکریت پسندوں کو رہا کر دے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کو حاصل ہونے والی 17 منٹ کی اس ویڈیو میں بوکو حرام گروپ کے لیڈر ابو بکر شکاؤ کی کئی منٹ تک بولتے دکھائی گئے ہیں۔ اس سے پہلے تقریباً 130 طالبات کو دکھایا گیا جو حجاب پہنے ہوئے تھی اور کسی دیہاتی مقام پر نماز ادا کر رہی تھیں۔ اسی کے ساتھ اب تک یہ خبریں ختم ہوئیں۔ پاکستان اپنے ایٹمی توانائی کے منصوبوں اور ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام کو وسعت دے رہا ہے۔ ہر چند کے بین الاقوامی برادری کو پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کے بارے میں خدشات ہیں۔ پاکستان کی توانائی کی ایجنسی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ پاکستان ایٹمی توانائی کے پروگرام کے سلسلے میں چین کی مدد کا خواہاں ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ایاز گل کی بھیجی ہوئی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کا تجزیہ کرنے والے غیر ملکی ماہرین نے اس کی سلامتی اور تحفظ سے متعلق تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ڈاکٹر پیٹر لاوے حال ہی میں ایشیا اور پیسیفک سیکیورٹی امور کے لیے امریکہ کے قائم مقام نائب وزیر دفاع کے طور پر ریٹائر ہوئے ہیں۔ اس ماہ اسلام آباد میں ایک کانفرنس کے دوران انہوں نے ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی پر تفصیلی گفتگو کی، جس کے بارے میں بہت سے غیر ملکی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پاکستان یہ ہتھیار بنا رہا ہے۔
Today, Pakistan's nuclear weapons trajectory is the single most troubling concern in Washington and in other capitals.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت واشنگٹن اور دیگر ملکوں میں پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کا پروگرام واحد تشویشناک مسئلہ ہے۔ خاص طور پر میں پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام میں وسعت کا حوالہ دے رہا ہوں، جس کے تحت میزائل تیار کرنے کے لیے فسل میٹیریل پروڈکشن میں اضافے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف نوعیت کے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری بھی کی جا رہی ہے۔ جنگی ہتھیاروں کے طور پر ان کی تیاری اور طویل مار کرنے والے آلات بھی ان میں شامل ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے ٹیکنالوجی سے زیادہ پریشان کن امر یہ ہے کہ اسے کون کنٹرول کرتا ہے۔ سن 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں پاکستان کے جوہری پروگرام کے بانی ایک یو خان نے ایٹمی اسلحہ کے پھیلاؤ کا نیٹ ورک تشکیل دیا، جو ایران، لیبیا اور شمالی کوریا میں خفیہ طور پر جوہری پروگراموں میں مدد فراہم کرتا تھا۔ پاکستان کے بھارت اور کابل مخالف جنگجو گروپوں کے ساتھ تعلقات نے بین الاقوامی کمیونٹی میں مزید تشویش پیدا کر دی۔ مارک فرس پیٹرک لندن میں قائم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز سے وابستہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تاہم اسلام آباد نے اپنے جوہری اثاثوں کی حفاظت کے لیے قابل تحسین اقدامات اٹھائے ہیں اور اسے سیویلین نیوکلیئر ٹیکنالوجی تک کھلی رسائی کی اجازت ہونی چاہیے۔
The time has come to offer Pakistan a nuclear cooperation deal akin to India's.
وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو بھارت سے ملتے جلتے ایک جوہری تعاون کے معاہدے کی پیشکش کی جائے۔ جوہری پروگرام کو معمول پر لانے کے لیے ایک فارمولہ فراہم کرنا سب سے طاقتور ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے، جسے مغربی ملک پاکستان کے جوہری صورتحال کو مثبت شکل دینے کے لیے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پہلے ہی ان بہت سی شرائط پر پورا اترتا ہے جو بھارت کے امریکہ کے ساتھ معاہدے کے لیے ضروری تھیں۔ ان میں فوجی اور سیویلین نیوکلیئر تنصیبات کو علیحدہ کرنا، جوہری تجربات پر قانونی مہلت کا جائزہ لینا اور برآمدی کنٹرول کو سخت کرنا۔ پاکستانی حکام نے حال ہی میں اپنے توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے واشنگٹن کے ساتھ ایک سیویلین نیوکلیئر معاہدہ کرنے کی کوششوں میں اضافہ کر دیا ہے، لیکن خلاف توقع اسلام آباد کانفرنس میں باتیں کرتے ہوئے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین انصار پرویز نے کہا کہ وہ ایسے اقدام کی تجویز نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بجائے اسلام آباد چین پر بھروسہ کر سکتا ہے۔
If you are going to buy a nuclear power plant from a country, you must have a very deep understanding.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسے ملک سے نیوکلیئر پلانٹ خریدیں جس سے آپ کی بہتر ہم آہنگی ہو، آپ کے اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، تو آپ اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ پر برا وقت آئے گا تو وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ دودھ کا جلا چھاچ پھونک پھونک کر پیتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب اس کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ انصار پرویز امریکہ کی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ سن 1980 میں افغانستان میں سوویت فورسز کے خلاف دونوں ملکوں کے قریبی تعلقات رہے ہیں۔ سوویت فورسز کے چلے جانے کے بعد اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے، جس کی وجوہات پہ پاکستان کا جوہری پروگرام اور افغان طالبان کے ساتھ اسلام آباد کے تعلقات ہیں. یہ کشیدگی آج بھی برقرار ہے. پاکستانی حکام نے کہا ہے کہ اس کے نیوکلیئر پروگرام میں اضافے کا مقصد پاکستان کا شدید ترین توانائی کا بحران ہے. وہ کہتے ہیں کہ کراچی میں چین کے توسط سے 2200 میگا واٹ نیوکلیئر پاور کمپلیکس کی تعمیر انہی کوششوں کا ایک حصہ ہے. $10 ارب کا یہ پروجیکٹ 5 برسوں میں مکمل ہوگا. اگرچہ پاکستان کا جوہری پروگرام خفیہ طور پر جاری ہے, بہت سے غیر ملکی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور توقع ہے کہ سن 2020 تک جوہری ذخیرے کے اعتبار سے پاکستان دنیا کے چوتھے یا پانچویں نمبر پر آ سکتا ہے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہمارا آج کا فکر و فن گزشتہ سے پیوستہ ہے. بات ہو رہی تھی بالی ووڈ کی ان فلموں کی جن کا سب کو انتظار ہے. سنگھم 2, اجے دیوگن کے فینس کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ سن 2011 میں بننے والی اجے دیوگن کی سپر ہٹ فلم سنگھم کا سیکوئل سنگھم 2 14 اگست کو ریلیز ہوگا. فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے روہت شیٹی نے. بینگ بینگ, ریتک روشن اور کیٹرینہ کیف کو شائقین دیکھ سکیں گے ہالی ووڈ کی ایکشن تھرلر نائٹ اینڈ ڈے کے دیسی ورژن بینگ بینگ میں. دسہرہ کے موقع پر ریلیز کی جانے والی بینگ بینگ کو ڈائریکٹ کیا ہے سدھارتھ راج آنند نے. میری کوم, بھارت کی اولمپک سٹار میری کوم کی زندگی پر بنی فلم میری کوم میں مرکزی کردار ادا کیا ہے پریانکا چوپڑا نے. اس بایوپک کے ڈائریکٹر ہیں امنگ کمار. فلم 2 اکتوبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی. حیدر, ولیم شیکسپیئر کے ہیملٹ پر بنی حیدر کی کہانی کشمیر کے پس منظر میں سیٹ کی گئی ہے. شاہد کپور اور شردھا کپور فلم کے ہیرو ہیروئن ہیں جبکہ تبو بھی اہم کردار میں نظر آئیں گی. فلم کے ڈائریکٹر ہیں وشال بھردواج اور فلم کی ریلیز ڈیٹ ہے 2 اکتوبر. فائنڈنگ فینی فرنانڈیز, سیف علی خان کی پروڈکشن کمپنی کی پروڈیوس کردہ فائنڈنگ فینی فرنانڈیز 4 جولائی کو ریلیز ہوگی. فلم کی کاسٹ میں شامل ہیں دیپیکا پاڈوکون, ارجن کپور, نصیر الدین شاہ, ڈمپل کپاڈیا اور پنکج کپور.
ملنے ہے مجھ سے آئی پھر جانے کیوں تنہائی,
دعوت عشق
لائی عاشقی, او خود سے ہے یا خدا سے اس پل میری لڑائی, کس موڑ پہ ہے لائی عاشقی.
عاشقی 2 سے سٹارڈم کی بلندیوں پر پہنچنے والے آدتیہ رائے کپور دعوت عشق کے ہیرو ہیں جبکہ اس کی ہیروئن ہیں پرینیتی چوپڑا. دعوت عشق کامیڈی ڈرامہ ہے جو 5 ستمبر کو ریلیز ہوگی. فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے حبیب فیصل نے اور پروڈیوسر ہیں آدتیہ چوپڑا.
اپنے کرم کی کرا گائے
رپورٹ کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ, پتا ہے urduvoa.com.
مجھ کو ارادے دے, قسمیں دے, وعدے دے, میری دعاؤں کے اشاروں کو سہارے دے, دل کو ٹھکانے دے, نئے بہانے دے, خوابوں کی بارش.
سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان کوئٹہ چمن ہائی وے کی تعمیر نو کا ایک معاہدہ ہوا ہے اور اس کے لیے یو ایس اے 90 ملین ڈالر کی رقم فراہم کرے گا۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
امریکہ نے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں ایک اہم تجارتی شاہراہ کی مرمت کے لیے 9 کروڑ ڈالر فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کلات کوئٹہ چمن ہائی وے کی بحالی کے منصوبے پر پیر کو پاکستان میں امریکہ کے سفیر رچرڈ آلسن اور پاکستان کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے دستخط کیے۔ امریکی سفارت خانے سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ اس منصوبے کے تحت اس اہم بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے حکومت پاکستان کو 6 کروڑ 40 لاکھ ڈالر فراہم کیے جائیں گے، جبکہ باقی رقم بعد میں مختص کی جائے گی۔ بیان میں کہا گیا کہ اس اہم شاہراہ کی مرمت سے افغانستان اور وسط ایشیائی ریاستوں کے درمیان اہم تجارتی گزرگاہ بحال ہوگی، جبکہ یہ شاہراہ بلوچستان اور پاکستان کے دیگر علاقوں سے ہوتی ہوئی کراچی تک جائے گی۔ عبد القیوم اچکزئی کوئٹہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر نائب صدر ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ کوئٹہ چمن کلات روڈ کی بحالی سے تجارت کو فروغ ملے گا اور پاکستان کا تجارتی سامان بآسانی افغانستان اور وہاں سے وسطی ایشیائی ممالک تک جا سکے گا۔
تو یہ سارے روڈ ٹوٹے پھوٹے ہمارے جو ٹرک ہے وہ تو تقریباً 3 دن میں پہنچتے ہیں، تو یہ راستہ اگر صحیح ہو تو پھر تو یہ 12 گھنٹے میں اور 10 گھنٹے میں پہنچ کے افغانستان سے اس طرف جا کے سینٹرل ایشیا میں ہمارے سامان جو چاول ہے، ہمارے گھی ہے، یہاں سے آئل ہے، یہاں پہ وہ ساری چیزیں نا آسانی سے پہنچ جائیں گے، تو بڑا فرق پڑے گا اس پہ۔
عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس اہم تجارتی شاہراہ کی بحالی سے اس کے ارد گرد آباد علاقے کی ترقی بھی ممکن ہو سکے گی، کیونکہ سڑک کی تعمیر سے مواصلاتی اور ٹرانسپورٹ کے نظام کو وسعت ملے گی اور صحت عامہ، تعلیم اور دیگر سماجی سہولتوں تک رسائی میں بہتری آئے گی۔ امریکی سفیر رچرڈ آلسن نے معاہدے پر دستخط کے بعد تقریب سے خطاب کے دوران کہا کہ امریکہ کو پاکستانی حکومت کے ساتھ اہم بنیادی ڈھانچے کے منصوبے کی تعمیر نو میں اشتراک کار پر فخر ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اس معاہدے کے تحت امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی یعنی یو ایس ایڈ کے ذریعے امریکہ 247 کلومیٹر طویل سڑک کے باقی ماندہ 111 کلومیٹر حصے کی تعمیر کے لیے بھی وسائل فراہم کرے گا۔ اس منصوبے پر کام کا آغاز 2004 میں کیا گیا تھا، لیکن 2010 میں امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے اس پر کام روک دیا گیا تھا۔ امریکی حکومت نے لگ بھگ 900 کلومیٹر طویل علاقائی سڑکوں بشمول افغانستان اور پاکستان کے درمیان 4 اہم شاہراہوں اور وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں یعنی فاٹا میں 474 کلومیٹر طویل شاہراہوں کی تعمیر اور مرمت کے لیے مالی امداد فراہم کر چکی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں پیر کے روز پارلیمانی انتخابات کا آخری اور 9واں مرحلہ ختم ہوا، جس میں 41 نشستوں پر پولنگ ہوئی۔ پروگرام ان دی نیوز میں بھارتی تجزیہ کار ڈاکٹر منیش کمار نے انتخابی مراحل ختم ہونے کے بعد ایگزٹ پول کے حوالے سے تجزیہ کرتے ہوئے میزبان بہجت جلانی کو بتایا۔
دیکھیے، آج سارے پولنگز ہو گئے اور یہاں پہ ایک نیم ہے ہندوستان کے اندر کہ جو ایگزٹ پول ہوتے ہیں اس کو آج کے دن ہی دکھایا جاتا ہے جب پولنگ سارے فیجز کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی ہندوستان میں ہر جگہ الگ الگ ایجنسیز کے پولنگ ایگزٹ پولز کے ریزلٹس آ رہے ہیں، میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے اسے، اور بنا کسی ایکسپشن کے جتنے بھی ایگزٹ پولز ہیں اس میں بھارتی جنتا پارٹی کو سرکار بناتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ اور آج جو چناؤ ہوئے، جو سب سے بہت ہی جس سے سارے لوگوں کی نظر تھی بنارس کے چناؤ کو لے کر کہ وہاں پہ اروند کیجریوال اور نریندر مودی کے بیچ لڑائی تھی، لیکن جو آج جو پولنگ ہوئی ہے، جس طرح سے لوگوں نے آ کر کے ووٹ دیا ہے اور جو وہاں پہ گراؤنڈ رپورٹس آ رہی ہیں، اس سے یہ صاف صاف لگ رہا ہے کہ نریندر مودی وہاں پہ کافی ووٹ سے جیتیں گے اور باقی سارے جو امیدوار ہیں ان کی استھتی بالکل خراب ہے۔ اور اروند کیجریوال کے لیے سب سے بڑا جھٹکا یہ ہے کہ یہ سب مانا جا رہا ہے کہ اروند کیجریوال شاید وہ تیسرے استھان پہ چلے جائیں، تھرڈ پہ چلے جائیں، तो ये बेसिकली आज जो नजर आ रहा है वो ये है। दूसरी बात कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो मौजूदा सरकार जो चला रही है, कांग्रेस पार्टी को एग्जिट पोल्स ने 100 से कम सीटों का अनुमान लगाया है। एक दो एग्जिट पोल तो ये भी बता रही है कि उनका उनकी सीटें जो है वो घट के 60 रह जाएंगी, 50 से 70 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी के पास रहेगी, ये एग्जिट पोल्स का अनुमान है।
अगर भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि उन्होंने एक तब्दीली की बात की थी कि आम आदमी के लिए सूरत हाल को बेहतर बनाएंगे, करप्शन की जो स्कैंडल्स पिछले दिनों आए उससे पाक किया जाएगा सारे सिस्टम को, तो आप ये समझते हैं कि इन नारों की बुनियाद ने भी काम किया कुछ?
ये बिल्कुल काम किया। ये एक देखिए, एक सबसे बड़ी बात जो नरेंद्र मोदी के साथ सामने रही, वो कांग्रेस पार्टी ने जो जिस तरह से 10 साल की हुकूमत दी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब ने जिस तरह से जो है बिल्कुल ही इनएक्टिव रहे, उसका सबसे बड़ा फायदा नरेंद्र मोदी को मिल गया। लोग जो है वो तंग आ गए हैं ऐसी सरकार से कि जो महंगाई पे ये कहती है कि भाई ये विदेशी कारणों से हो रहा है, ये पेट्रोल के दाम इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ये है। जब आप एक हेल्पलेस सरकार देते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो आता है वो कहता है कि भाई मैं ठीक कर दूंगा, तो लोगों को लगता है कि भाई एक आशा जगती है कि भाई ये आदमी ठीक कर देगा। तो ये कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों में और खास करके मनमोहन सिंह साहब ने जिस तरीके से महंगाई को लेकर के जो अपनी एटीट्यूड रखा, जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली गई, आउट ऑफ कंट्रोल चली गई, डबल डिजिट में 16% 18% 20% तक जो है इन्फ्लेशन हिंदुस्तान में चला गया और वो हमेशा ये कहते रह गए मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो जब हेल्पलेस आपने कर दिया लोगों को, तो जादू की छड़ी तो आपके पास नहीं थी, लेकिन फिर भी पॉलिटिकली ये सब इस तरह के बयानबाजी जो है वो लोगों के दिमाग को जो है वो अच्छा वो रिसीव वो ठीक से नहीं कर पाए, तो इस बार लगता है कि जादू की छड़ी जो है जनता ने उल्टा घुमा दिया कांग्रेस पार्टी के लिए। तो ये लग रहा है कि बिल्कुल एक तरफा चुनाव हिंदुस्तान में जो है देखने को मिल रहा है।
बहजत जिलानी, उर्दू VOA, वॉशिंगटन।
खैबर पख्तूनख्वा सूबे में रेडियो अब भी खबरें और इत्तलात फराहम करने का सबसे मकबूल ज़रिया है। न सिर्फ इस सूबे में बल्कि कबायली इलाकों में भी बिजली और तालीम की कमी की वजह से रेडियो अब मौसर ज़रिया इबलाग है। तफसीलात के साथ पेशावर से गुलरुख की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज अजला और अफगान सरहद से मुलहका कबायली इलाकों में अब भी मालूमात के हुसूल के लिए रेडियो अहम जरिया है। इन इलाकों में अक्सरियत पसंदों के प्रोपेगेंडे को जायल करने के लिए भी रेडियो बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। सूबे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पख्तूनख्वा रेडियो के नाम से FM रेडियो स्टेशन शुरू किए हैं, जिसके तहत सूबे के मुख्तलिफ अजला और कबायली इलाकों में 29 से ज्यादा रेडियो स्टेशन से नशियात पेश की जा रही है। इन रेडियो स्टेशन से तफरीही प्रोग्रामों के साथ साथ तबसरे, मालूमात आमा, हालात हाजरा, खेल, सकाफत, सेहत और तालीम से मुतल्लिक प्रोग्राम नशर किए जाते हैं। कबायली इलाके जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाली अफसाना इस बारे में कहती है।
कबायली इलाकों में रेडियो स्टेशन के फवायद जो है वो बहुत ज्यादा है। इस तरह कबायली इलाकों में एजुकेशन आएगी, अवेयरनेस आएगी लोगों में और इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे लोग, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सब लोगों को मिल सकती है रेडियो के थ्रू। हम अपने इलाके को आगे ले जा सकते हैं, इनको और भी तरक्की दे सकते हैं और बहुत ही अच्छा होगा कि बहुत सारे रेडियो स्टेशन खुल जाए वहाँ पे।
मौजूदा हालात में रेडियो की अहमियत के बारे में कुछ मकामी लोगों ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा।
रेडियो खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा इलाकों में जहाँ पर टेलीविजन, इंटरनेट और दूसरे मवासलाती जराए का पहुँचना नामुमकिन है, वहीं लोगों को बाखबर रखने और उन्हें दुनिया से जोड़ने का एक बेहतरीन जरिया है। लोग रेडियो को सुनते उसके जरिए दुनिया के हालात से आगाह रहते हैं और मुल्क के हालात के ऊपर नजर रखते हैं, जिससे उन्हें पल पल की खबर घर बैठे बआसानी मिल सकती है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों में बिजली का ना होना बहुत बड़ा मसला है, रेडियो ट्रांजिस्टर के जरिए हर जगह बगैर बिजली के लोग रेडियो के असरात से मुस्तफीद हो सकते हैं और पल पल की खबर रख सकते हैं
और मालूम भी फराहम होती है। हमारे गाँव में जो है बिजली नहीं होती, इसी वजह से हम बार बार जो है ना रेडियो सुनते हैं और इससे बहुत ज्यादा मालूम फराहम करते हैं।
सूबे के दूर दराज अजला और कबायली इलाकों में बसने वालों तक रेडियो के जरिए मालूमात की फराहमी की इन कोशिशों में सूबाई हुकूमत के अलावा बाज बैन अलाक्वामी इदारे भी तावन कर रहे हैं। गुलरुख, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
طالبان نے پیر کے روز موسم بہار کی کارروائیوں کا آغاز کرتے ہوئے افغانستان بھر میں حملے کیے ہیں۔ باغیوں نے کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر راکٹوں سے حملہ کیا اور افغان دارالحکومت کے شمال میں بگرام میں نیٹو کے اڈے کو راکٹوں کا نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ مشرقی شہر جلال آباد میں جنگجوؤں نے وزارت انصاف کی عمارت پر قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں پولیس اور باغیوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ دو پولیس والے اور چار شہری ہلاک ہو گئے۔ غزنی میں ایک پولیس والے سمیت تین افراد اس وقت ہلاک ہو گئے جب باغیوں نے پولیس کی متعدد چوکیوں پر حملے کیے۔ طالبان نے تمام حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ پچھلے ہفتے طالبان نے کہا تھا کہ وہ پیر کے روز سے اپنی کارروائیوں کا آغاز کریں گے۔ روس نواز علیحدگی پسندوں نے یوکرین کے دونیتسک علاقے کو ایک آزاد ریاست قرار دے دیا ہے اور ماسکو سے کہا ہے کہ وہ روس کی فیڈریشن میں اسے شامل کرنے پر غور کرے۔ روس کی خبر رساں ادارے نوویسی نے علیحدگی پسند لیڈر دینیستی پولشیلین کے حوالے سے کہا ہے کہ پیر کے روز کے ریفرنڈم کے نتائج کے مطابق خود مختار دونیتسک عوامی جمہوریہ کی اب ریاستی حاکمیت اعلیٰ قائم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ روس کے ساتھ شامل ہونے کی درخواست عوامی جمہوریہ دونیتسک کے عوام کی خواہش پر کی گئی ہے اور تاریخی انصاف کی بحالی کے لیے۔ پوشیلین نے یہ بھی کہا کہ وہ اس امکان کو رد نہیں کرتے کہ اگر صورتحال مزید بگڑتی ہے تو امن فوج کے لیے درخواست کی جا سکتی ہے۔ نائجیریا کے عسکریت پسند گروپ بوکو حرام نے ایک نئی ویڈیو جاری کی ہے جس میں پہلی مرتبہ اغوا کی گئی 100 طالبات کو دکھایا گیا ہے۔ نائجیریا میں طالبات کے اغوا کے واقعے کو 4 ہفتے گزر گئے ہیں۔ ان طالبات کی رہائی کے لیے ملک میں مظاہرے جاری ہیں۔ حکام کو اندیشہ ہے کہ یہ مظاہرے پرتشدد بھی ہو سکتے ہیں۔ ابوجا سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہیتر مرڈاک کی رپورٹ میں تفصیل پیش خدمت ہے۔
نائجیریا کے عسکریت پسند گروپ بوکو حرام نے ایک نئی ویڈیو جاری کی ہے جس میں پہلی مرتبہ اغوا کی گئی 100 اسکول طالبات کو دکھایا گیا ہے۔ اس شدت پسند گروپ کے لیڈر نے کہا ہے کہ وہ ان 300 کے قریب لڑکیوں کو رہا کرنے کو تیار ہیں اگر نائجیریا کی حکومت اس کے بدلے میں ان کے گرفتار عسکریت پسندوں کو رہا کر دے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کو حاصل ہونے والی 17 منٹ کی اس ویڈیو میں بوکو حرام گروپ کے لیڈر ابوبکر شکاؤ کی کئی منٹ تک بولتے دکھایا گیا ہے۔ اس سے پہلے تقریباً 130 طالبات کو دکھایا گیا جو حجاب پہنے ہوئے تھیں اور کسی دیہاتی مقام پر نماز ادا کر رہی تھیں۔ ابوبکر شکاؤ کا دعویٰ تھا کہ ان لڑکیوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ بوکو حرام کا لیڈر اس ویڈیو میں کہتا ہے، یہ لڑکیاں جنہیں تم اپنے مقاصد کے لیے قید رکھتے ہو، ہم نے انہیں آزاد کر دیا ہے۔ ہم نے حقیقت میں انہیں آزادی دی ہے۔ تم جانتے ہو ہم نے انہیں آزاد کیا ہے۔ یہ لڑکیاں مسلمان ہو گئی ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ گروپ میں سے 3 لڑکیوں کا ویڈیو میں انٹرویو دکھایا گیا ہے۔ 2 لڑکیوں کا کہنا ہے کہ وہ عیسائی تھیں لیکن اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ بوکو حرام نے پچھلے ماہ 300 سے زیادہ لڑکیوں کو اغوا کیا تھا۔ تقریباً 53 بچ نکلی تھیں لیکن 276 ابھی تک لاپتہ ہیں۔ امریکہ اور دوسرے متعدد ملکوں نے اپنے انٹیلیجنس اور فوج کے ماہر بھیجے ہیں جو ان طالبات کی تلاش میں مدد کریں گے، لیکن امریکی وزیر دفاع چک ہیگل نے اتوار کے روز کہا کہ ان لڑکیوں کو بازیاب کرانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ چک ہیگل کہتے ہیں،
It's going to be very difficult. It's a vast country. So this is not going to be an easy
یہ بہت مشکل ہوگا۔ یہ ایک وسیع ملک ہے، اس لیے یہ آسان کام نہیں ہوگا، لیکن ہم اپنے تمام ممکنہ وسائل استعمال کریں گے کہ نائجیریا حکومت کی اس تلاش میں مدد دی جائے۔ چک ہیگل نے کہا کہ اوباما انتظامیہ بوکو حرام سے مقابلے کے لیے لڑاکا فوجی بھیجنے کا کوئی پروگرام نہیں رکھتی۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے اتوار کے روز کہا کہ بوکو حرام سے نمٹنے کا طریقہ کار طے کرنے کے لیے افریقی لیڈروں کی ایک کانفرنس اس ہفتے کے آخر میں پیرس میں بلائی جائے۔ گروپ پر الزام ہے کہ اس نے پچھلے 5 سال میں ہزارہا لوگوں کو بم حملوں اور فائرنگ میں ہلاک کیا ہے۔
یہ مظاہرہ اتوار کے روز نائجیریا کی دارالحکومت میں کیا گیا، لیکن مظاہرہ بہت جلد اس وقت ختم ہو گیا جب پولیس وہاں پہنچی اور مظاہرین کو منتشر کر دیا۔ اتوار کے روز ہی کادونا میں بھی مظاہرے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ یہ شہر تشدد کے لیے جانا جاتا ہے۔ چرچوں اور مساجد پر حملوں کے بعد شہر کے کچھ حصوں میں 24 گھنٹوں کے لیے کرفیو نافذ کیا گیا اور مظاہروں پر پابندی لگا دی گئی۔ اختتام ہفتہ پولیس نے شہر کے ارد گرد کے مقامات کا کنٹرول سنبھال لیا جہاں ریلیاں نکالنے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ مظاہرے کے منتظم ابراہیم گرباوالا نے ریلی کی ناکامی کے بعد نیوز کانفرنس کی۔ ہم گزشتہ رات ہی یہ سن کر حیرت زدہ رہ گئے کہ ریلی کے مقام موتولا اسکوائر، جس پر ہمارا اتفاق ہوا تھا کہ ہم وہاں مظاہرہ کریں گے، پہلے ہی سیکیورٹی اہلکاروں نے قبضہ کر لیا ہے۔ وہاں پر بکتر بند گاڑیاں اور بھاری مشینری پہنچا دی گئی ہے۔ والا کہتے ہیں کہ اس اختتام ہفتہ کدونا کی سڑکوں پر بھاری اسلحہ اصل میں شمال مشرق میں تعینات کیا جانا چاہیے تھا، جہاں پر سیکیورٹی فورسز تقریباً 300 اسکول کی لڑکیوں کی تلاش کر رہی ہیں، جن کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ اسلامی عسکریت پسند گروپ بوکو حرام نے جنگل میں انہیں یرغمال بنا رکھا ہے۔ کدونا شہر طویل عرصے سے سیاسی اور کمیونٹی تشدد کا مرکز رہا ہے اور سن 2011 میں انتخابات کے بعد تشدد میں تقریباً 1000 لوگ ہلاک ہو گئے۔ سن 2015 میں صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں اور کادونا کے رہائشیوں کو خدشہ ہے کہ مزید خون ریزی ہوگی۔ اپریل کے وسط میں اغوا کے واقعات کے بعد نائجیریا اور دنیا بھر میں لڑکیوں کی بازیابی کے لیے مظاہرے شروع ہو گئے۔ باضابطہ طور پر نائجیریا کی حکومت ان مظاہروں کی حمایت کرتی ہے۔ نائجیریا پولیس کے ترجمان فرینک موبان نے پیر کے روز ابوجا میں ایک بیان میں کہا، نائجیریا پولیس فورس کی حیثیت واضح ہے۔ نائجیریا کے لوگوں کو پرامن اجتماعات، پرامن مجالس اور پرامن مظاہرے کا حق حاصل ہے، لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔ گزشتہ ہفتے امریکہ، برطانیہ، فرانس، کینیڈا، چین اور اسرائیل نے بچیوں کی بازیابی کے لیے امداد فراہم کرنے پر اتفاق کیا، جس کے متعلق امریکی وزیر دفاع چک ہیگل کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ گزشتہ ہفتے صحافیوں کو بھیجی گئی ایک ویڈیو میں ایک شخص ابو بکر شیخو، جو بوکو حرام کے سربراہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس کے گروپ نے لڑکیوں کو غلاموں کے طور پر یرغمال بنا رکھا ہے اور ان کی شادیاں کرے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ یمن میں ایک مشتبہ امریکی ڈرون حملے میں القاعدہ کے 6 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ یمن میں عہدیداروں نے بتایا کہ پیر کے روز اس فضائی حملے کا نشانہ مارب صوبے کی ایک گاڑی تھی جو ان جنگجوؤں کو لے کر جا رہی تھی۔ امریکہ ان ڈرون حملوں پر تبصرہ نہیں کرتا، لیکن وہ یمن میں القاعدہ کی جنگجوؤں کے خلاف بار بار بغیر پائلٹ کی یہ طیارے استعمال کرتا ہے۔ پیر کے روز یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا جب یمنی فوج ملک کے جنوبی علاقوں میں القاعدہ کو ان کے مضبوط مورچوں سے دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ اس نے ان کارروائیوں کے دوران درجنوں عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ لیبیا میں افریقی ممالک سے داخل ہونے والے تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے کم از کم 40 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 51 دیگر افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ یہ حادثہ لیبیا کے شہر طرابلس کے ساحل کے قریب پیش آیا اور لیبیا کے حکام نے اتوار کی شب بتایا کہ انہیں ہلاک ہونے والوں میں سے 24 کی لاشیں ملیں۔ حکام نے بتایا ہے کہ جن افراد کو بچا لیا گیا ہے ان کا تعلق کئی ممالک سے ہے۔ لیبیا کی بحریہ کے ترجمان نے بتایا کہ کشتی کا نچلا حصہ ٹوٹنے کے باعث اس میں پانی بھر گیا، جس سے وہ غرقاب ہو گئی۔ بچ جانے والے افراد کے مطابق کشتی میں 130 افراد سوار تھے۔ افریقی ممالک سے لیبیا کی سرحدیں ملتی ہیں، جہاں سے عموماً غیر قانونی تارکین وطن لیبیا میں داخل ہونے کے بعد یورپ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں قائم مقام وزیر اعظم نے پہلی بار نامہ نگاروں سے باتیں کی ہے اور کہا ہے کہ موجودہ بحران کا واحد حل انتخابات ہیں۔ بینکاک سے سٹیو ہرمن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
بینکاک کے لمپینی پارک میں مظاہرین نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ یہ جگہ اقوام متحدہ کے دفتر، فوج کے صدر دفاتر اور سرکاری عمارتوں کے قریب ہے۔ پچھلے ہفتے عبوری وزیر اعظم کے طور پر مسٹر نیوا ٹھمرونگ بوم شنگ پیسن نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ انہوں نے غیر ملکی صحافیوں کو بتایا کہ حکومت اب تک مظاہرین کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر رہی ہے۔
We do not want violence to happen. We don't want any killings.
ہم تشدد کو بھڑکانا نہیں چاہتے، ہم مزید ہلاکتیں نہیں چاہتے اور ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ قائم مقام وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ قانونی طور پر ہم اس وقت تک حکومت سنبھالے رکھیں گے جب تک کہ نئے انتخابات نہیں ہو جاتے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عبوری حکومت بدھ کے دن الیکشن کمیشن سے بات چیت کرے گی اور 20 جولائی کو انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسری طرف حزب مخالف ڈیموکریٹک پارٹی نے اب تک اس میں شرکت کا عندیہ نہیں دیا ہے۔ مظاہرین کے لیڈروں نے قائم مقام حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ سینٹ، جج اور الیکشن کمیشن نئی حکومت کا فیصلہ کریں۔ ان کے ترجمان اکانات پرومفان کا کہنا ہے،
We're just hoping that those that have the power, for example the Senate, will come together with the people and trying to find a quick
solution. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ادارے جن کے پاس طاقت ہے، مثلا سینٹ، وہ مل کر ایک نئی حکومت کے قیام کا فیصلہ کریں گے، ایسی حکومت جو موجودہ مسائل کو فوری طور پر حل کر سکے۔ نامہ نگاروں نے قائم مقام وزیر اعظم سے یہ بھی سوال کیا کہ کیا ملک میں تقسیم بڑھ جائے گی۔ اس کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ خانہ جنگی کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے۔ اس وقت امن و امان قائم کرنے کے مرکز سی اے پی او، جس میں پولیس اور فوج کے ارکان بھی شامل ہیں، موجودہ قائم مقام وزیر اعظم کے تقرر کی حمایت کر رہے ہیں۔ بہرحال اس وقت پورے ملک میں یہ تصور پھیل رہا ہے کہ دو بڑے گروپوں کے درمیان اگر پرتشدد مقابلہ ہوا تو تھائی لینڈ کی فوج مداخلت کر سکتی ہے۔ فوج 1930 سے اب تک 18 مرتبہ حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کر چکی ہے۔ حالیہ چند مہینوں کے دوران فوج کے اعلی حکام نے یہ کہا ہے کہ فوجی انقلاب مسائل کا حل نہیں ہے اور فوجی مداخلت آخری حربہ ہوگی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پروگرام یو ٹائم کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ آج کے اس پروگرام میں ہم حساب کے مضمون کی اہمیت اور اسے سیکھنے کے آسان طریقوں پر بات کریں گے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں سے ان کے پسندیدہ مضمون کے بارے میں پوچھیں تو آپ کو بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو حساب کو پسند کرتے ہوں گے۔ کسی بھی طالب علم کے لیے حساب سیکھنا کوئی آسان عمل نہیں ہوتا، وہ اسے سیکھنے کی تگودو میں بعض اوقات رٹے بھی لگاتے ہیں۔ اکثر تو دیکھا گیا ہے کہ بچے کسی ٹیسٹ یا امتحان سے قبل رونے کے سوا کچھ نہیں کرتے اور آخر کار وہ فیل ہو جاتے ہیں یا ان کے نمبر اتنے کم آتے ہیں کہ مارکس شیٹ پر ایک دھبے کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔
If it takes 6 hours to get to your destination and you have a 2-hour movie on the DVD to watch, how many times in a row can you watch the movie on the trip?
3.
کہتے ہیں کہ حساب کا مضمون سکھانے میں جہاں بہت بڑا کردار اساتذہ کا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ والدین یا دیگر گھر والوں کا بھی ہوتا ہے۔ ایسی ہی ایک مثال یہاں امریکی ریاست نیو جرسی کے علاقے میں ملتی ہے۔ امریکی ریاست نیو جرسی کی ایک خاتون نے اپنے بچوں کو نو عمری سے ہی حساب سکھانے کا تہیا کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کا اختیار کردہ طریقہ ایسا مقبول ہوا کہ اب وہ اس موضوع پر اپنی ذاتی ویب سائٹ چلا رہی ہیں۔ یہ خاتون ہے لورا اورڈیک، جن کا بچپن خود ان کے بقول اعداد اور ہنسوں کے ساتھ گزرا ہے۔ لورا کی والدہ جب کھانا پکا رہی ہوتی تھی تو ننی لورا اس میں ڈالے جانے والے اجزاء کی مقدار کا تعین کرنے میں ان کی مدد کرتی تھی۔ انہوں نے جیومیٹری کی شدھ بدھ اپنے والد سے حاصل کی، جو فارغ اوقات میں بڑے کا کام کرتے تھے۔ گھر کی انہی چھوٹی موٹی سرگرمیوں کے نتیجے میں حساب سے ان کا شغف بڑھتا چلا گیا اور یہ ان کا پسندیدہ مضمون ٹھہرا۔ اپنا گھر بسانے کے بعد لورا چاہتی تھی کہ ان کی طرح ان کے بچے بھی حساب میں ماہر ہوں، لہٰذا انہوں نے اپنے بچوں کو نو عمری سے ہی حساب سکھانے کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی جو کامیاب رہی۔ جب میری بیٹی 2 سال کی ہوئی تو ہم نے اسے ہر رات سونے سے پہلے کہانی سنانے کے ساتھ ساتھ حساب کا ایک آسان سا سوال حل کرنے کے لیے دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ یہ سوال زیادہ تر ایسی کہانیوں پر مشتمل ہوتے تھے جن میں ان کی بیٹی کو زبانی یا انگلیوں کی مدد سے گن کر جانوروں، گاڑیوں یا ٹافیوں کی تعداد کا حساب کرنا ہوتا تھا۔ لورا کہتی ہیں کہ ان کے اس طریقے کو خاندان میں بہت سراہا گیا۔ جب میرا تیسرا بچہ 2 سال کا ہوا تو اس نے ضد کرنی شروع کر دی کہ اسے بھی اپنی بڑی بہن اور بھائی کی طرح الگ سے حساب کے سوال دیے جائیں جنہیں وہ خود حل کر سکے۔ اس وقت ہمیں لگا کہ حساب کا مضمون ہمارے گھر میں مقبول ہو رہا ہے اور ہمارے بچے سونے سے پہلے کہانی سننے کے علاوہ حساب کے سوال حل کرنے کا بھی شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ جلد ہی لورا کی اس دلچسپ ترکیب کی کہانی خاندان بھر میں پھیل گئی اور ان کے رشتہ داروں اور احباب نے بھی ان سے اپنے اپنے بچوں کے لیے ایسے ہی دلچسپ سوال پوچھنا شروع کر دیے۔ جب یہ تقاضے زیادہ بڑھے تو لورا نے اس مقصد کے لیے ایک ویب سائٹ لانچ کر دی جس پر وہ روزانہ بچوں کے لیے حساب کے سوال شائع کرتی ہیں۔ ان کے بقول اس وقت ان کی یہ ویب سائٹ صرف ای میل کے ذریعے 5,000 والدین کو ان کے تخلیق کردہ آسان سوالات ارسال کرتی ہے۔ بعض لوگوں کو یقیناً حیرت ہوگی کہ آخر بچوں کو اتنی کم عمری میں ہی حساب کی عادت ڈالنے کا کیا فائدہ ہے۔ ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بچوں کو اگر نو عمری میں ہی کھیل میں حساب کی عادت ڈال دی جائے تو آگے چل کر وہ اسکولوں میں حساب کے مضمون سے نہیں گھبراتے اور اس مضمون میں ان کی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے آپ کی صحت اور میں ہوں شہناز نفیس۔ کولوراڈو اسکول آف پبلک ہیلتھ کی جانب سے کی گئی ایک حالیہ تحقیق میں یہ امر سامنے آیا ہے کہ 2001 سے لے کر 2009 تک چھوٹے بچوں اور نوجوانوں میں ذیابیطس کے مرض میں مبتلا ہونے کے امکانات میں ماضی کی نسبت کہیں زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ کولوراڈو اسکول آف پبلک ہیلتھ کی ڈاکٹر ڈینا ڈیبیلی کہتی ہیں کہ گو کے اس بات کا تعین نہیں کیا جا سکا کہ وہ کیا عوامل ہیں جن کی وجہ سے بچوں اور نوجوانوں میں ذیابیطس میں مبتلا ہونے کی شرح میں اضافہ نوٹ کیا گیا، مگر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان عوامل کو نظر انداز کرنے سے ہم بچوں کے مسائل میں مزید اضافہ کریں گے۔ ڈاکٹر ڈینا ڈیبیلی کے مطابق اس تحقیق سے بچوں میں ایک اہم مسئلے کی طرف نشاندہی ہوتی ہے جس کی طرف توجہ نہ دینے کی صورت میں یہ مسئلہ مستقبل میں گمبھیر شکل اختیار کر سکتا ہے۔ جب بھی کوئی بچہ ذیابیطس میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسے فرد کا اضافہ ہو گیا جو کہ روزمرہ کے امور ایک عام صحت مند انسان کی طرح سر انجام نہیں دے سکتا اور جس کو مستقبل میں مزید کئی بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر ڈینا ڈیبیلی اور ان کی ٹیم نے ریاست کیلیفورنیا، کولوراڈو، اوہایو، جنوبی کیرولائنا اور واشنگٹن سے ڈیٹا اکٹھا کر کے بچوں میں ذیابیطس کی شرح کا جائزہ لیا۔ اس تحقیق میں 19 یا اس سے کم عمر کے 30,00,000 بچوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا۔ 2001 میں ہر 10,000 بچوں میں سے 14.8 بچوں میں ٹائپ 1 ذیابیطس کی تشخیص ہوئی۔ یہ ذیابیطس کی وہ قسم ہے کہ جس میں انسانی جسم انسولین نہیں بنا پاتا۔ انسانی جسم میں خون کے بہاؤ سے شکر ہٹانے کے لیے انسولین کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری طرف ٹائپ 2 ذیابیطس گو کے زیادہ عام ہے، مگر یہ زیادہ تر بڑی عمر کے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ذیابیطس کی اس قسم میں انسانی جسم انسولین تو بناتی ہے مگر اسے بہتر طریقے سے استعمال نہیں کر پاتی۔ اس تحقیق کے لیے تحقیق دانوں نے 10 برس یا اس سے زائد عمر کے بچوں میں ٹائپ 2 ذیابیطس کے کیسز کا جائزہ لیا۔ 2001 میں ہر 10,000 بچوں میں سے 3.4 بچے، جبکہ 2009 میں ہر 10,000 بچوں میں سے
4.6 بچے اس مرض میں مبتلا پائے گئے۔ گویا 8 کے دوران بچوں میں ذیابیطس بڑھنے کی شرح 31% رہی۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے ندیم یعقوب، اور ہمارے انجینئر تھے بل باربر۔ اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے، لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ ان خبروں کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ نگہبان۔